نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، الله تعالى شأنه جب کسی کو خیر نصیب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب بھی خود ہی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں بندے کی نیت اور بندے کی طلب اور بندے کے جذبے کا بھی دخل ہے، کہ بندے کی نیت کیا ہے، اندر طلب کتنی ہے اور جذبہ کیسا ہے، اس پر پھر اللہ تعالی شانہ فیصلے فرماتے ہیں اور اس کے لیے اسباب مہیا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دل میں ہمیشہ خیر کی طلب رکھنی چاہیے اور خیر کی طلب کے ساتھ ہمیشہ خیر کی نیت رکھنی چاہیے اور ہمیشہ خیر کے جذبے دل میں رہنے چاہیے۔ یہ طلب، یہ نیت، یہ جذبہ، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور ایک اجمالی نیت ہوتی ہے، ایک تفصیلی نیت۔ ایک اجمالی طلب ہوتی ہے، ایک تفصیلی طلب۔ ایک جذبہ اجمالی ہوتا ہے اور ایک تفصیلی۔ اگر تفصیلی طلب اور تفصیلی نیت اور تفصیلی جذبے کی صلاحیت نہیں ہے تو اجمالی نیت کرے، اجمالی طلب پیدا کرے اور اجمالی جذبہ پیدا کرے۔ دل میں یہ نیت کرے کہ میں اللہ تعالی شانہ نے جو خیر کی راہ بنائی ہے اس پہ چلنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو خیرات پیدا کی ہیں ان کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ نیت نیت ہی نہ رہے، اس کے بعد جو ہے یہ ایک جذبے کی شکل اختیار کرے اور پھر طلب تک لے جائے۔ تو یہ تو ہو گیا اجمال۔ ایک جنرل طلب، جنرل نیت، جنرل جذبہ، کہ مجھے پتا بھی نہیں ہے مگر جو بھی خیر ہے، جتنی بھی خیر ہے، میں ان سب کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالی شانہ اسے مانگنا شروع کر دے کہ اللہ مجھے خیر نصیب فرما، یہ اللہ مجھے خیر کی راہ پہ لگا دے، یہ اللہ مجھے خیر کی سمجھ عطا فرما۔ تو یہ جو اجمالی جذبہ پیدا ہوگا، اجمالی نیت ہوگی، اجمالی طلب ہوگی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ خود پھر اسباب مہیا کریں گے، اور پہلا سبب یہ ہوگا کہ اس کی تفصیل دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگے گی، پھر وہ اللہ سے کہے گا اللہ تیری محبت چاہیے، پہلے تو اجمال تھا کہ اللہ خیر چاہیے, تو اللہ کی محبت بھی بہت بڑی خیر کی چیز ہے. یہ اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے, یہ اللہ مجھے نماز میں خشوع چاہیے, یہ تفصیل آ رہی ہے. تو بندہ جب ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کو راہیں دکھاتے ہیں خود. میں پہلے بھی یہ بات کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ کہاں یہ حقیر بندہ اور کہاں اللہ کی ذات عالی. تو اس حقیر دل کے اندر اللہ کی ذات عالی کی محبت پیدا ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہاں یہ حقیر بندہ, نطفے سے پیدا ہونے والا, عیوب سے بھرا ہوا, عیوب کا مجسمہ اور اللہ کی ذات عالی جو ہر عیب سے پاک. اس حقیر انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے, یہ اللہ تک پہنچ جائے, اللہ کا ہو جائے, اللہ کا ولی بن جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ملک کا پرائم منسٹر بہت بڑا ہوتا ہے, صدر بہت بڑا ہوتا ہے, بادشاہ بہت بڑا ہوتا ہے, رعیت کا ایک فرد کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارا کبھی ان سے تعلق ہوگا. اس لیے کہ ہم ایک کسان, ایک غریب آدمی, ایک ورکنگ کلاس کے آدمی اور یہ بادشاہ ملک کے, ہمیں ان کا قرب حاصل ہو جائے, ہم ان کے محبوب ہو جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مخلوق بادشاہ کے بارے میں ایک انسان کا یہ تصور ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی بارگاہ میں شرف باریابی حاصل ہو, یہ ممکن نہیں ہے, ہم تو بہت چھوٹے ہیں. تو یہ تو احکم الحاکمین ہے. ممکن ہی نہیں کہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے. لیکن اللہ نے یہ طلب اور یہ نیت اور یہ جذبہ, یہ ایسی دولت دی ہے کہ بندہ اللہ کی ذات تک پہنچ تو نہیں سکتا, اللہ کا محبوب بن تو نہیں سکتا, اللہ کا قرب خاص پا تو نہیں سکتا, اس کی نیت کر سکتا ہے, اس کی طلب اپنے دل میں پیدا کر سکتا ہے, چاہت پیدا کر سکتا ہے, جذبہ پیدا کر سکتا ہے. بس جب بندہ یہ کر لیتا ہے تو اللہ خود بندے کو کھینچ لیتا ہے. بندے کے لیے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں, اللہ خود کھینچ لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. دو طریقے اللہ نے بتلائے ہیں. ایک تو ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اللہ تعالی شانہ اپنے بعض بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرتے ہیں کہ بغیر اس کی طلب کے, بغیر اس کی چاہت کے, بغیر اس کے کسی جذبے کے بھی کھینچ لیتے ہیں. یہ ہے مقامی اجتباء, منتخب کر لیتے ہیں. ایک خاص تجلی ہے جسے تجلی جذب کہتے ہیں. اللہ کی تجلیات میں سے ایک خاص تجلی ہے جسے تجلی جذب کہتے ہیں. کوئی طلب نہیں, کوئی جذبہ نہیں, کوئی نیت نہیں, اس کی طرف سے کوئی کوشش نہیں, مگر پھر بھی اللہ اسے ولایت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. اور دوسرا طلب ہے, جذبہ ہے, انابت ہے. طلب, جذبہ, نیت ہے تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے, اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے. تو ایک تو وہ ہے جو قدم بھی نہیں اٹھاتا اور اللہ کھینچ لیتے ہیں, اور دوسرا قدم اٹھاتا ہے وہ بھی خود نہیں پہنچ سکتا. ویہدی الیہ من ینیب, جو قدم اٹھاتا ہے, جو نیت پیدا کرتا ہے, اپنے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے کہ مجھے اللہ کو پانا ہے, اللہ کا بن جانا ہے, تو اللہ تعالی شانہ ایسے شخص کی رہنمائی فرماتے ہیں. ایک بچہ ہے چھوٹا سا, وہ چل نہیں سکتا, لیکن باپ جو ہے وہ محبت سے اسے کھڑا کرتا ہے بچے کو, اور پھر کھڑا کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے. جب وہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتا ہے, ایک دو قدم اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے, اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور پیچھے ہٹ کر بچے سے کہتا ہے کہ ادھر آؤ, ابو کے پاس آ جاؤ, ابو کے پاس آ جاؤ, تو بچہ جو ہے ایک آدھ قدم اٹھا پاتا ہے, ایک قدم, دو, تین, کبھی ایک ہی, کبھی دو, کبھی تین, کبھی قدم اٹھاتے اٹھاتے گرنے لگتا ہے. تو اس بچے میں یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ باپ تک پہنچ سکے, لیکن جب یہ بچہ باپ تک پہنچنے کا جذبہ پیدا کر لیتا ہے, اپنے اندر طلب پیدا کر لیتا ہے کہ میرا باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف چل کر جاؤں, تو گرنے سے پہلے باپ اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. بس اللہ تعالی شانہ کا بھی یہی معاملہ ہے, ہماری طرف سے طلب دیکھنا چاہتے ہیں اللہ, جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, میری ماں اور میری بہنوں, اپنے اندر یہ طلب پیدا کرو, یہ جذبہ پیدا کرو کہ ہم اللہ کے عاشق بھی بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے محبوب بھی بننا چاہتے ہیں. بس یہ ارادہ کرنا ہے, یہ نیت کرنی ہے, یہ جذبہ پیدا کرنا ہے, اور پھر اللہ تعالی جو دل میں بات ڈالتے جائیں اس کو کرتے چلے جانا ہے, جو اسباب مہیا فرماتے جائیں ان اسباب کو اختیار کرتے جانا ہے. تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ جو طلب پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں. تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں, اٹھائے جاتے ہیں. یہ جو ہم قدم اٹھاتے ہیں یہ اٹھتے نہیں, اللہ قدم اٹھاتے ہیں, اور پھر ایسی سمجھ عطا فرماتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابھی چھوٹے ہیں, لیکن طلب ہے, نیت ہے, جذبہ ہے کہ میں کچھ کروں, اور صحیح رخ پہ. پیغمبر جس دولت کو لے کر آئے ہیں اسے میں حاصل کر لوں, اور دولت کیا ہے؟ ظاہری اور باطنی علم. شریعت کا ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے, شریعت کا ایک باطنی حصہ ہوتا ہے. ظاہری حصہ یہ سارے احکام, یہ کرو یہ مت کرو, یہ کرو یہ مت کرو, یہ ظاہری علم, جائز ناجائز, اور ایک باطنی علم, اندر کا روحانی علم. جتنی ترقی ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی وہ علم کھلتا چلا جائے گا. پہلے بھی میں نے شاید یہ قصہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے, ان کی خدمت میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت سنتوں کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ فرض کی تکمیل کے لیے ہے. اصل تو فرض ہے, لیکن سنتوں کے بغیر اگر کوئی فرض ادا کرے گا تو فرض کے ناقص اور انکمپلیٹ رہ جانے کا خطرہ ہے. اس لیے اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعمال اس طرح کروائے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے, یعنی سنتوں کو بھی ساتھ میں لیتا ہے, تو فرض انکمپلیٹ نہیں ہوگا. جیسے ایک شخص رکوع میں جاتا ہے اور رکوع میں جانے کے بعد اس کی حرکت رکتی نہیں ہے, وہ موشن لیس نہیں ہوتا. رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر, رک گئے اللہ اکبر, سمع اللہ لمن حمیدہ, سبحان ربی العظیم پڑھا نہیں. اس لیے کہ سبحان ربی العظیم پڑھنا تو سنت ہے, لیکن رکو میں جا کر اتنی دیر کے لیے رک جانا کہ سبحان ربی العظیم کہہ سکے, یہ فرض ہے. اللہ اکبر, رک گیا, سب سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ رک گئے, موشن لیس ہو گیا. سمی اللہ لمن حمیدہ, یہ ہے فرض رکو. رکو فرض ہے, اور فرض ادا ہوگا کب؟ جبکہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار کے لیے موشن لیس ہوگا. اب ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں, بہت توجہ سے سنیں میرے بھائیوں, اور پہلے بھی یہ بات بہت مرتبہ سمجھا چکا ہوں لیکن دیکھتا ہوں کہ عمل نہیں کرتے لوگ. اپنی آخرت سنواریے, یہ باتیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کہی جاتی ہیں. دو منٹ, تین منٹ, پانچ منٹ اور زیادہ. ہمارے ایک فاضل ہیں مولوی محمد علی ماکڈا صاحب, بیوی بچوں والے تھے, ان کو کچھ ترغیب دی, پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. وہ عربی اول اور عربی دوم کر چکے تھے, تیسرے درجے میں ان کو داخلہ دیا. ظاہر ہے کہ یہی کہا تھا کہ بھائی انشاءاللہ چار سال میں آپ فارغ ہو جائیں گے, لیکن مجھے تو پتا تھا کہ ایک شخص اپنے پڑھنے کے زمانے میں عربی اول پڑھے, عربی دوم پڑھے, دو سال پورے کرے, اور اس کے بعد بیچ میں آٹھ سال تک تعلیم منقطع کر دے, اور اس کے ذہن میں یہی ہو کہ اب میں پڑھنے والا نہیں ہوں, تو اس کا ریویژن بھی نہیں کرتا, تو وہ تیسرے سال میں کیسے داخلہ لے گا؟ مجھے تو پتا تھا, لیکن ان کو اس طرف لانے کے لیے اگر میں کہتا کہ بھائی تمہیں عربی اول پھر پڑھنا پڑے گا, عربی دوم پھر پڑھنا پڑے گا, تو میں نے کہا چار سال ہے بیٹا, دو سال تو تم پڑھ چکے ہیں, پورا کر لو نا, آ جاؤ تم مدرسے میں. تو یہ جو دعوت کا کام ہے, اور دعوت کے کام کے لیے یہ جو ہماری مروجہ دعوت و تبلیغ کی شکل ہے وہی ضروری نہیں ہے, وہ بھی دعوت کی ایک شکل ہے, اور ابھی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بھی ایک دعوت کی شکل ہے. دعوت میں طلب اور جذبہ پیدا کیا جاتا ہے. جب جذبہ اور طلب پیدا ہو جائے, اس کے بعد پھر آگے دوسری سیڑھیاں ہیں جو چڑھنی پڑتی ہیں. دعوت ہی کے عمل سے آدمی سیڑھیوں کو نہیں چڑھتا. ایک شخص کے دل میں آپ نے یہ طلب پیدا کی کہ تجھے ڈاکٹر بننا ہے, اب اس کو آپ یہ کہیں کہ مجھ سے ڈاکٹر بننے کی تقریر سنتے رہو اور تم بھی ڈاکٹر بننے کی تقریر کرتے رہو, جب بھی ملاقات ہو تو میں ڈاکٹر بننے کی ترغیب فضیلتیں تم کو سمجھاؤں گا, اور تم بھی جہاں کہیں بیٹھو تو اسی کی دعوت دو لوگوں کو ڈاکٹر بننے کی. وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا, उसके अंदर डॉक्टर बनने की जब तलब पैदा हो जाए, उसे प्राइमरी पास करनी पड़ेगी, सेकेंडरी पास करनी पड़ेगी, उसे मेडिसिन में दाखिले के लिए जिस ए लेवल की जरूरत है वो पास करना पड़ेगा, ए लेवल के बाद उसे फिर आगे मेडिसिन करनी पड़ेगी। तो दावत का काम सिर्फ तलब पैदा करना है, तलब पैदा करने के बाद दीन की जितनी सीढ़ियां हैं वो चढ़ने के लिए उलमा के पास बैठना पड़ेगा जो कि यूनिवर्सिटी है इस लाइन की, मशाइख के पास बैठना पड़ेगा जो कि यूनिवर्सिटी है इस लाइन की। तो मैंने दावत दी उन्हें, वो अपने भाई को दाखिल करने के लिए आए थे, अपने छोटे भाई को, अपने वालिद के साथ। तो मैंने उनके वालिद से कहा कि तुम्हारा एक बेटा था जो दारुण बरी के जमाने में, मैं जब दारुण बरी में पढ़ता था उस वक्त वो भी पढ़ते थे, मैं ऊपर की क्लासों में था और वो बहुत छोटे थे, मेरी मोहम्मद अली की उम्र 11 साल की होगी और मेरी तकरीबन 17-18 साल की होगी, और अब वो एक बच्ची उनकी हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी, एक मस्जिद में इमाम बन चुके थे, तालीम मुनकते हो चुकी थी, लंबी दाढ़ी। तो उनके वालिद मुझे कह रहे कि वो ये ही तो है मेरे साथ जो बरी में पढ़ते थे, वो ये है। तो मैंने कहा इन्होंने कहां से फरागत हासिल की, कहां फरागत हासिल की, ये तो छोड़ चुके हैं। उनके वालिद का भी बहुत जज्बा था। तो बहरहाल मैंने उनको तरगीब दी, मैंने कहा छोटे को तो दाखिल कर ही रहे हैं, आप भी दाखिल हो जाइए। ये दावत का काम मैंने किया, उनको समझाया, उनमें तलब पैदा करने की कोशिश की। इत्तेफाक ये हुआ कि उसके एक दो हफ्ते के बाद मैं भी हज के लिए गया, वो भी हज के लिए आए, और शायद जहाज में भी हम एक साथ थे और मदीना मुनव्वरा के कयाम में भी हम साथ थे। तो इनमें एक गुना तलब पैदा हो चुकी थी। तो मुझे वहां मिलते थे ये मदीना मुनव्वरा रोजाना, और रोते थे और मुझे कहते कि मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे दिल को मुंशरे फरमा दे। तो देखो दावत का ये फायदा होता है, दावत। लेकिन दावत को किसी एक तरीके में मुनहसिर मत समझो, ये गलत है, ये गलत है। ये जो दावत तबलीग की तहरीक है ये भी दावत का तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है, जो लोग उसमें हिस्सा लेते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उसके बड़े फवाइद हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि दावत का यही तरीका है और दावत का काम हम ही कर रहे हैं, और वो उलमा जो इस मुरव्वजा तरीके में शरीक नहीं होते वो दाई नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से आखिरत में बहुत नुकसान होगा। इसी के कभी कभी इस ख्याल की वजह से उलमा को बहुत हिकारत की नजर से देखा जाता है जो हमसे ज्यादा दावत का काम कर रहे होते हैं। तो एक गलती तो ये है, और दूसरी गलती ये है कि दावत तलब पैदा करने के लिए है, और तलब पैदा करने के बाद जो तलब पैदा हुई है उसको हासिल करने के लिए उन असबाब को इख्तियार करना चाहिए। ये नहीं कि आदमी ये समझ ले कि ये दावत ही के जरिए अब मैं वली भी बन जाऊंगा, और दावत ही के जरिए मैं इल्म भी हासिल कर लूंगा, और दावत ही के जरिए मेरी जिंदगी में खुशू भी आ जाएगा, और दावत ही के जरिए मुझे नमाज के मसाइल भी आ जाएंगे और मामलात भी मुझे आ जाएंगे ना। तलब पैदा होने के बाद कि मुझे अब पूरा दीन अपनी जिंदगी में लाना है, उन जगहों में जाना चाहिए, उन लोगों के पास जाना चाहिए जिनसे हम पूरा दीन सीख सकें, और फिर ऐसे मशाइख से अपने आप को वाबस्ता करना चाहिए जिनकी वजह से हम पूरे दीन पर चल सकें। ये मेरा मौजू नहीं है आज। तो हर शख्स की खिदमत में गुजारिश है कि अपने 24 घंटे की जिंदगी में दावत वाला जज्बा पैदा करें, बीवी के अंदर तलब पैदा करें, बच्चों के अंदर तलब पैदा करें, मां बाप के अंदर तलब पैदा करें, अपने पड़ोसी के अंदर तलब पैदा करें। और ये जो मुरव्वजा दावत और तबलीग की तहरीक है उसमें भी अगर हिस्सा ले ले तो बहुत अच्छा है, उसके भी बड़े फवाइद हैं। एक दूसरे को समझाएं, تو مجھے کہتے کہ میرے لیے دعا کرو بس. اب حج ہو گیا, وہ اپنے گھر میں اپنے گھر, اور وہ انہوں نے رابطہ کیا کہ میں پڑھنے کے لیے آنا چاہتا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو پہلے شروع میں کہ 4 سال ہے صرف, جب وہ یہاں آئے تو وہ 4th سال میں, 3rd سال میں ہم نے ان کو داخلہ دے دیا. مجھے تو پتا تھا کہ بہت سٹرگل کریں گے, اور میں چاہتا بھی یہ تھا کہ عملی طور پہ ان کو بھی پتا چل جائے کہ بہت مشکل ہے. تو 3rd سال میں ان کو چلنے دیا 1-2 ہفتے, پھر میں نے ان کو بلایا, اور بلا کر کے میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بیٹا دیکھو آپ کے پاس 2 چوائس ہیں. ایک چوائس تو یہ ہے کہ 3rd سال میں رہو, اور جیسے آپ کو اندازہ ہو چکا ہے سمجھے بغیر 3rd سال پورا کر لو. آپ کو تو عربی آتی ہی نہیں ہے, ایسے سمجھے بغیر 3rd سال پورا کر لو, سمجھے بغیر 4th سال بھی پورا کر لو, سمجھے بغیر 5th سال بھی پورا کر لو, سمجھے بغیر 6th سال بھی پورا کر لو. ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ 4 سال میں تمہارا کام ہو جائے گا, اور یہ 4 سال جو ہے پڑھ کر کہ تم 1 سال بچا لو. 4 سال پڑھ جاؤ عربی, 2 میں سیکنڈ ایئر میں مت بیٹھو, 3rd ایئر میں رہو. ایک چوائس تو یہ ہے, مگر اس میں ہوگا یہ کہ آپ کے 4 سال ضائع ہو جائیں گے. ایسے ہی گزر جائیں گے, بعد میں تمہیں کوئی مسئلہ پوچھے گا تو مشکل ہوگا بتلانا. کوئی تمہیں کتاب کی عربی عبارت پڑھنے کے لیے کہے گا تم پڑھ نہیں سکیں گے, تم کسی کو پڑھا نہیں سکیں گے. ٹائٹل مل جائے گا مولانا کا. تو 1 سال بچانے میں 4 سال ضائع. اور دوسری شکل یہ ہے بیٹا کہ تم عربی دوم میں بیٹھ جاؤ, اس سے کہ عربی دوم میں عربی کے قواعد سکھائے جاتے ہیں, اور دوبارہ عربی دوم پڑھ کر کے عربی کے سارے قواعد کو مستحضر کرو اور فریش کرو. تو 1 سال تمہارا ضائع جائے گا, لیکن جب عربی مکمل تم کو دوبارہ آ جائے گی تو آگے والے 4 سال بچ جائیں گے. تو میں نے کہا 1 سال بچا کر 4 سال ضائع کرو, یا 1 سال ضائع کر کے 4 سال بچا لو. میں نے کہا غور کر لیجیے تم. اب مجھے پتا تھا کہ ذہین طالب علم ہے, ہوشیار ہے, سمجھدار ہے, صرف ٹک باکس کے لیے نہیں آئے ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ فیصلہ کیا کہ میں عربی دوم میں بیٹھ جاتا ہوں. تو ہمارے پاس بھی چوائس ہے. کیا چوائس ہے؟ کہ جس نماز کو ہم 15 منٹ میں پڑھ رہے ہیں 5 منٹ اور ضائع کر کے اس 15 منٹ کو بچا لیں, یا یہ کہ وہ 5 منٹ جو ایکسٹرا لگنے والی ہے اطمینان سے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو بچانے کی خاطر یہ 15 منٹ کو ضائع کر دیں ہم, اس لیے کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. یہ تو آپ مفتیان کرام سے پوچھیے, نماز ہی نہیں ہوتی ہماری. نماز میرے بھائیو محتم بشان عبادت ہے. ایمان کے بعد اللہ کی خاطر اپنی نمازوں پہ محنت کر لو, نمازوں کو عمدہ بنا لو. قرات بھی ہو رہی ہے, یعنی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میری نظر پڑتی ہے کتنی مسلمانوں کے اوپر کہ ان کے ہونٹ ہی نہیں ہلتے. کتنے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ نہیں پڑھتے, ایسے ہی نماز میں داخل ہو جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر نہیں بولتے, ایسے ہی تکبیر تحریمہ تو فرض ہے, قرات فرض ہے, پڑھتے ہی نہیں. اب دیکھو علم والی مجلس میں بیٹھنے کے کتنے فوائد ہیں, کتنی اہم اہم باتیں سامنے آتی ہیں. اور تعدیل ارکان تو ہے ہی نہیں, یعنی 2 چیزیں الگ الگ. ایک کیا ہے کہ مجھے نماز میں اللہ اکبر سے شروع کرنا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم کرنا ہے, یہ وربل چیزیں ہیں نماز کی. اور دوسری چیزیں کیا ہے, پریکٹیکل چیزیں ہیں. وہ کیا ہے, کھڑا ہونا ہے, رکوع میں جانا ہے, कौमा में जाना है, सज्जे में जाना है, जलसे में बैठना है, सज्जे में जाना, ये दो अलग अलग चीजें। और ये ऐसी जहन में रिकॉर्ड हो गई है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे चलती रहती हैं और हमें एहसास भी नहीं है कि मैं किस चीज को कहां कर रहा हूं। इसको बहुत गौर से सुनिए, क़याम में खड़े हैं और क़याम में खड़े होंठ बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, तो ये क़याम का ये प्रैक्टिकल अमल अलग है और वर्बल अमल अलग। वो क्या है कि दिमाग ही में सोच रहा है सूरह फातिहा को, दिमाग में सूरह फातिहा चल रही है, किरात नहीं हो रही है। जो सूरह फातिहा को पढ़ना है, सूरह फातिहा को दिमाग में सोचना नहीं है, सोचना किरात नहीं है, जुबान हिलनी चाहिए, होंठ हिलने चाहिए, मालूम होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं। और फिर अल्लाहु अकबर जब रुकू में जाते हैं वहां से लेकर दोबारा क़याम में आते हैं या तहियात में बैठते हैं, वहां तक ये वर्बल और प्रैक्टिकल ये दो साइकिलें चलती रहती हैं। कौन सी साइकिल कहां है वो पता नहीं है। मिसाल के तौर पर क़याम में है अल्लाहु अकबर सुभान रब्बी अलअज़ीम सुभान रब्बी अलअज़ीम सुभान रब्बी अलअज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द अल्लाहु अकबर। तो एक तरफ पढ़ने की साइकिल चलती है, दूसरी तरफ प्रैक्टिस की। तो कभी कभी ये होता है कि अल्लाहु अकबर कहकर के सुभान रब्बी अलअज़ीम रुकू में जाने से पहले शुरू हो जाता है और रुकू में जाने के बाद सुभान रब्बी अलअज़ीम खत्म होता है उठते हुए। तो पढ़ सब कुछ रहा है मगर अमल उसका क्या है? अमल उसका ये है रुकू में ठहरा ही नहीं है, वो उसका रुकू ही नहीं हुआ। वो ऐसा समझ रहा है कि मैं चूंकि तीन मरतबा सुभान रब्बी अलअज़ीम सुभान रब्बी अलअज़ीम सुभान रब्बी अलअज़ीम पढ़ चुका हूं और ये तस्बीह रुकू की है, इसलिए रुकू में मैं इतनी देर तक ठहरा हूं। लेकिन ना, वो एक्शन एक तरफ चल रहे हैं और जुबान अलग चल रही है और उसे पता नहीं चलता कि अल्लाहु अकबर सुभान रब्बी अलअज़ीम सुभान रब्बी अलअज़ीम सुभान रब्बी अलअज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द अल्लाहु अकबर। देखो ये मैंने करके आपको दिखाया, नमाज ही नहीं होती उसकी। तरीका क्या है? अल्लाहु अकबर सुभान रब्बी अलअज़ीम सुभान रब्बी अलअज़ीम सुभान रब्बी अलअज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द। यानी मोशनलेस एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चला जाए, उसके बाद उस पोजीशन की दुआ पढ़े, तब जाकर के वो मोशनलेस होगा। और ये समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द बहुत मुख्तसर है, अल्लाहु अकबर सुभान रब्बी अलअज़ीम सुभान रब्बी अलअज़ीम सुभान रब्बी अलअज़ीम। इसमें तो बिल्कुल मोशनलेस हो सकता है आदमी। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, वो सज्दे में जाते जाते रब्बना वलकल हम्द बोलेगा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, ये दुआ याद कर लो। और इसी तरह दो सज्दों के दरमियान सज्दे में चले गए, सुभान रब्बी अल आला सुभान रब्बी अल आला सुभान रब्बी अल आला, और दो सज्दों के दरमियान वाली भी ये दुआ सीख लो, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरज़ुकनी। और फायदा है इसका। नमाज पढ़ा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सहाबी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज में, तो पीछे सहाबी की जुबान से निकला रब्बना वलकल हम्द। इतनी ही तालीम थी लेकिन वो रब्बना वलकल हम्द, मैंने कहा तलब जज्बा अच्छा हो तो अल्लाह खुद रहनुमाई फरमाते हैं। उन्होंने रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी ये पढ़ दिया। सलाम फिरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कभी कौन है जिसने आज समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद कुछ लंबी तहमीद पढ़ ली? तो कहा कि मैं हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें यह पता नहीं था कि तारीफ होने वाली है, लेकिन वो लोग हमारी तरह नहीं थे। جب کبھی انہیں احساس ہوتا تھا کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, وہ فوراً پیش کرتے تھے کہ میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو آپ اصلاح فرما دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے یہ حمد پڑھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد, تو یہ کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے 30 سے زیادہ فرشتوں نے مقابلہ کیا کہ میں اس کو لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں. میری تو آپ سے بھی درخواست ہے اور اساتذہ سے بھی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے یہ دعائیں سکھا دیجیے. ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن, اور دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفرنی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی, کتنی چیزیں ہم مانگ رہے ہیں. اللہم اغفر لی, اللہ میری مغفرت فرما دے, وارحمنی میرے اوپر رحم فرما دے, وعافنی مجھے عافیت عطا فرما دے, واہدنی مجھے ہدایت عطا فرما دے, وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرما دے. اب پوری زندگی میں کتنے سجدے کریں گے, ان دو سجدوں کے درمیان کتنی مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے, تو کسی نہ کسی نماز میں یہ قبول ہوگی کہ نہیں. تو جو لوگ فٹافٹ نماز پڑھتے ہیں وہ 15 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے, اور جو لوگ اطمینان سے پڑھیں گے وہ 20 منٹ میں. تو ہمارے پاس دو ہی اختیار ہے, یا تو 15 منٹ ضائع کر کے 5 منٹ بچائیں, یا 5 منٹ ضائع کر کے 15 منٹ بچانے. اور 15 منٹ نہیں, یہاں تو پوری آخرت بچانے کا معاملہ ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اگر کسی کی نماز اسے بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے کہے کہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ پینیڈول ہر 6 گھنٹے کے بعد لیں گے تو آپ کو شفا ہو جائے گی اس درد سے, اور میں دوا کھاؤں اور 1 ہفتے کے بعد ان سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, تو میں پینیڈول کی جگہ پہ کوئی دوسری دوا کھاؤں گا تو تھوڑی شفا ہوگی. میں پینیڈول گولیاں تو لے رہا ہوں مگر وہ پینیڈول کی شکل ہے, کچھ اور. تو نماز کی شکل ہے, نماز نہیں ہے. تو نماز کی شکل سے بے حیائی اور بری باتیں ہماری زندگی سے نہیں جائیں گی, نماز ہوگی تو بے حیائی اور بری باتیں ہماری زندگی سے جائیں گی. اللہ تعالی شانہ ہو بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیمار بھی ہوں, آواز سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا, سر بھی بہت بھاری ہے, پتہ نہیں کہاں سے میں کہاں چلا گیا. وہ تو ہے مگر ہاں سنت فرض کو, تو فرض صرف اتنا ہے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم کہہ سکے اتنی دیر ٹھہر جانا, اور پھر سمیع اللہ علیم, یہ تو فرض ہے. اور سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو دیکھو اگر کوئی صرف فرض پر عمل کرنے جائے گا اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو ہو سکتا ہے کہ جتنی مقدار رکوع میں رہنا چاہیے اتنی مقدار وہ نہ ٹھہر سکے اور فرض ناقص رہ جائے. اس لیے سنت 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے. اگر کوئی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرض ناقص رہے. تو سنت فرض کی تکمیل کے لیے ہے. اگر کوئی سنت پہ عمل کرتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے فرض میں نقص رہے. تو سنت جو ہے وہ فرض کی تکمیل کے لیے ہے. اس سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی کہ زندگی میں سنتوں کو لاؤ. نمازوں میں سنت ہو, زکات میں سنت ہو, حج میں سنت ہو, یہ جو ایک مزاج بن گیا ہے کہ سنت سنت, आज ही जब मैं सफर से वापस पहुंचा तो सफर से वापसी पर सुन्नत यह है कि मस्जिद में जाएं और मस्जिद में जाकर के दो रकात सलातुल कुदूम पढ़े। और ये हर सफर के लिए, जो सफर शरी हमारा होता है 48 मील से ज्यादा, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप दोस्तों को भी तौफीक दे, मेरा भी अमल जो है वो लंबे सफरों के साथ ही खास है। लंबे सफर से जब भी आता हूं तो सीधा मस्जिद में आता हूं और दो रकात नमाज पढ़कर फिर घर जाता हूं। ये जो मकामी यहां सफर होते हैं, उस वक्त भी अगर मस्जिद खुली है तो पहले घर आना, मस्जिद आना चाहिए और मस्जिद में दो रकात पढ़ करके घर चले जाना चाहिए। अगर बड़ा शख्स है जिसको लोग चाहने वाले हैं तो उसे दो रकात नमाज पढ़नी चाहिए और दो रकात नमाज पढ़कर थोड़ी देर बैठना चाहिए ताकि उसके मिलने वालों के लिए आसानी पैदा हो जाए, वही मिल ले। वो घर में चले जाने के बाद जरा दुश्वारियां पेश आती है कि हम जाएं न जाएं, जो कैसा प्यारा तरीका है। और जो मशहूर नहीं है वो अपनी दो रकात पढ़ करके घर चले जाए, यानी शुरू करे अल्लाह के घर से। तो सलातुल कुदूम की तौफीक मिलती है, दो रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद दोस्तों के साथ मुलाकात की और बैठा थोड़ी देर। तो मैंने उनसे एक मिसाल देकर के समझाया कि हम लोगों की सोच जो है वो उल्टी है। हम सोचना शुरू करते हैं फर्ज से नफल की तरफ, ये तो फर्ज है, किसी सूरत में नहीं छूटना चाहिए, ये दीनदार तबके की बात कर रहा हूं, वाजिब ये भी बहुत अहम है, कभी नहीं छूटना चाहिए। सुन्नत मुअक्कदा ये भी अहम, इसलिए कि बगैर उज़्र के कोई छोड़ता है तो पकड़ होती है, ये तो सुन्नत गैर मुअक्कदा है, इसे छोड़ दे तो कोई हरज नहीं। और ये तो मुस्ताहब है, सुन्नत गैर मुअक्कदा से भी नीचे, अरे तो बिल्कुल नफल ही है। यानी ऊपर की चीजें अहम, नीचे की चीजें गैर अहम, ऊपर की चीजें इंपोर्टेंट, नीचे की चीजें नॉन इंपोर्टेंट। हम ये सोचने की तरतीब है हमारी। मैंने कहा ये तो रूहानी मामला थे, अब मादी और मटेरियल मामलात पर आए, वहां हमारी सोचने की तरतीब क्या है? वहां सोचने की तरतीब क्या है? 50 पाउंड के नोट दी कैशियर को और 48 पाउंड बने थे, उसने 2 पाउंड का चेंज रखा, तो कोई ये सोचता है कि ये 50 पाउंड की नोट नहीं है, ये 20 पाउंड की नोट नहीं है, ये 10 पाउंड की, 2 पाउंड ही की तो कॉइन है, वो यही छोड़ के चला नहीं जाता। वो कैशियर को ये नहीं कहता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। और अगर कैशियर भूल जावे और 2 की जगह पे 1 पाउंड दे दे तो मांगता है कि द चेंज इज 2 पाउंड नॉट 1 पाउंड, है कि नहीं? मैंने कहा कि आसमान से बारिश के बजाय अगर ये नोटे और ये कॉइन्स, ये सिक्के बरसने शुरू हो जाए तो कोई ये नहीं सोचेगा कि 50 की और 20 की नजर आवे और 10 की तो उठाऊंगा, 5 की ये मुस्तहब है और ये 2 और 1 तो नफल है, छोटी छोटी चीजें हैं। वहां तो अगर 10 नोटे भी 50 के हाथ में आ जाए ना, फिर भी वो 1 पाउंड को उठाएगा। जेब में से कभी मस्जिद से बाहर बात करते करते कुछ निकालते हुए ऐसे टन की आवाज आती है कि कोई सिक्का गिरा है, तो सिक्का गिरने का मतलब यह है कि 2 पाउंड से ज्यादा नहीं होंगे, इससे कि उसके ऊपर तो सिक्का ही नहीं, मगर फिर भी कितने ढूंढते हैं। मटेरियल साइड पे हमारी तरतीब नीचे से ऊपर की है, क्या है? 1 पाउंड बहुत अहम है, ये 1 पाउंड बहुत अहम है, बस 1 पाउंड की अहमियत दिल में बैठ गई, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। 1 पाउंड अहम है तो 2 पाउंड उससे ज्यादा, और 2 पाउंड अहम है तो 5 पाउंड की नोट तो बहुत ही अहम, और 5 पाउंड के नोट अगर अहम है तो फिर 10 का क्या पूछना, और 10 की अगर अहमियत है तो फिर 20 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और 20 अगर इतनी अहम है तो 50 कितनी अहम होगी। تو ایک سے لے کر بیس تک کی رعایت کرتا ہے. اگر ہمارے دل میں یہ دل میں بات بیٹھ جاتی کہ نفل کام کرنے کا موقع ہے میرے پاس, یہ بہت اہم ہے, یہ اپرچونٹی ہے, مجھے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے, نہیں جانے دینا چاہیے ہاتھ سے. میں نے مغرب کی دو رکعت سنت پڑھی ہے, دو رکعت نفل پڑھی ہے, اور دو نفل پڑھوں تو چھ اوابین ہو جائے گی, یہ اپرچونٹی ہے, جانے نہیں دینی چاہیے. اس لیے کہ یہ کام اگر میں عشاء کے بعد کرنا چاہوں گا تو نہیں کر سکوں گا, یہ ابھی اپرچونٹی ہے, یہ کوئی میرے ہاتھ سے جانے نہیں چاہیے. نفل کے بارے میں اگر یہ دل میں وقت اور عظمت پیدا ہو جائے تو آگے پھر مستحب اور سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ اور واجب اور فرض کی حفاظت کے لیے پھر کچھ کرنا نہیں پڑے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ فرض جو ہے وہ سنت جو ہے وہ فرض کی تکمیل کے لیے. میں اتنی لمبی بات کرنے کے ارادے سے آیا ہی نہیں تھا, لیکن بات چل رہی ہے تو اصل جو نقطہ ہے وہاں تک پہنچا کہ ہی میں چھوڑوں گا. سنت. تو ایک صاحب نے ایک بزرگ سے سوال پوچھا کہ حضرت علماء یہ فرماتے ہیں کہ سنت فرض کی تکمیل کے لیے ہے, فرض کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہے, اور جو چیز کمپلیٹ کرنے کے لیے آتی ہے وہ شروع میں نہیں آتی, وہ بعد میں آتی ہے. کیک تو تیار ہو گیا, اب کمپلیٹ کب ہوگا یہ کیک؟ جب اس پر چیری آئے گی. تو چیری بالکل آخر میں ہوتی ہے. اب کہتے کہ کیک کمپلیٹ ہو گیا, پہلے چیری نہیں آتی. تو جس چیز سے کمپلیٹ کریں گے وہ آخر میں آتی ہے, کمپلیٹ کرنے والی چیز. جماعت بھیج رہے ہیں, پانچ ساتھیوں کی ضرورت ہے, ایک ساتھی ہو گیا, یہ پہلا ساتھی جماعت کو کمپلیٹ نہیں کرتا, دوسرا ساتھی ہو گیا یہ بھی جماعت کو کمپلیٹ نہیں کرتا, تیسرا ہو گیا یہ بھی جماعت کو کمپلیٹ, وہ پانچواں کہتے کہ اب جماعت پوری ہو گئی, کمپلیٹ کرنے والی چیز آخر میں آتی ہے. اس کا کہ حضرت وضو جب کرتے ہیں تو وضو میں دونوں ہاتھ دھوتے ہیں, یہ سنت ہے, کلی کرتے ہیں سنت ہے, ناک میں پانی ڈالتے ہیں سنت ہے, اس کے بعد چہرہ دھوتے ہیں فرض ہے, اس کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں فرض ہے, اس کے بعد سر کا مسا کرتے ہیں فرض ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پاؤں دھوتے ہیں فرض ہے. تو سنت پہلے فرض بعد میں, الٹا ہونا چاہیے تھا کہ پہلے فرض ہوتے بعد میں سنت, تاکہ سنت کے ذریعے فرض کمپلیٹ ہو جاتا. میں نے بھی آپ حضرات کی خدمت میں کیا عرض کیا, صحیح جذبہ دل میں پیدا کرو کہ مجھے اللہ کو پانا ہے, اللہ کو پانا ہے, یہ نہیں کہ جہنم سے بچنا ہے, جنت کسی طرح مجھے مل جائے, یہ بھی ایک جذبہ ہے مگر یہ کم درجے کا جذبہ. یہ ہے کہ مجھے اللہ کا عاشق بننا ہے اور یہی رکنا نہیں ہے, اس کا محبوب بھی بننا ہے مجھے. اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالی شانہ آپ کو صحیح جگہ پہ پہنچاتے ہیں یا نہیں, صحیح آدمی سے ملاقات کراتے ہیں یا نہیں, صحیح محفل آپ کو دیتے ہیں یا نہیں. میرا ہمیشہ سے ایک خیال رہا ہے, ایک نظریہ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ غیر مسلم جس مذہب میں بھی وہ ہے, وہ اگر یہ سمجھ کے اس مذہب پہ عمل کر رہا ہے کہ میرے اللہ کو پانے کا یہی طریقہ ہے, انعت کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے میرے اللہ کو پانے کا, اللہ تعالیٰ شاید وہ ایسے شخص کو ضرور مرنے سے پہلے اسلام کی دولت سے نوازیں گے. اندر کا جذبہ صحیح ہو, اندر کی نیت صحیح ہو. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ جن کا جذبہ صحیح تھا اور علماء سے دشمنی تھی ان کو, لیکن جذبہ اندر سے صحیح تھا اللہ کو پانے کا, اور علماء سے مخالفت تھی مشائخ سے مخالفت تھی وہ ان کی غلط فہمی کی بنیاد پر تھا, کم فہمی کی بنیاد پر, لیکن اندر کا جذبہ صحیح تھا. ایسے اللہ نے حالات پیدا کیے کہ وہ انہی علماء کے گرویدہ ہو گئے, انہی مشائخ کے گرویدہ ہو گئے جن کی مخالفت کرتے تھے, اور ان سے بہت کچھ انہوں نے سمیٹا. اللہ ہمارے ساتھ اجتماع کا معاملہ فرمائے. اجتماع میں تو یہ ہے کہ بغیر طلب کے بھی اللہ کھینچ لیتے ہیں, اور اجتماع نہیں تو اللہ انابت کا معاملہ فرمائے کہ ہمیں انابت کی توفیق دے کہ ہم رجوع اللہ کرے کہ اے اللہ ہم آپ کو چاہتے ہیں, اے اللہ ہم آپ کو چاہتے ہیں, آپ کی محبت چاہتے ہیں, آپ کا قرب چاہتے ہیں. چاہے جھوٹ موٹی سے بولنا شروع کر دو آج سے, دعاؤں میں چلتے پھرتے اے اللہ بس آپ کی محبت چاہیے, آپ کا عشق چاہیے, آپ کی محبت چاہیے, آپ کا عشق چاہیے, اس راستے پہ آپ خود لگا دیجئے, ڈال دیجئے ہمیں, یہ جذبہ صحیح بنا دیجئے. تو اللہ خود دل میں ایسے خیالات ڈالیں گے کہ فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ دیکھو, ایسا واقعہ رونما ہوگا جس سے جواب مل جائے گا. تو بزرگ نے کہا کہ ان سے پوچھیے, اس کا جواب ان سے پوچھیے. ان کی خانقاہ میں کوئی کام کاج کرنے والا آدمی تھا, تو کہ اس کا سوال اس کو جا کر کے پوچھیے. یہ سوال عام آدمی, عالم بھی نہیں تھا, لیکن صحبتوں کی برکتیں ہوتی ہیں. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ اندر کی طلب, اندر کا جذبہ, اس کی ایسی قدر فرماتے ہیں کہ خود اللہ القا فرماتے ہیں صحیح باتیں. انہوں نے جا کر کے ان سے پوچھا کہ بھئی سنت جو ہے وہ تو فرض کی تکمیل کے لیے ہے, اور تکمیل کے لیے جو چیز آتی ہے وہ اخیر میں آتی ہے, یہاں وضو میں شروع میں ہے, سمجھ میں نہیں آتا. تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو, وضو صحیح اس وقت ہوگا جبکہ پانی سے وضو کیا جائے, پانی, پانی کا ہونا ضروری ہے. پانی نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا. اور پانی ہونے کے لیے ایسا نہیں کہ کوئی بھی پانی آپ لے لو, ہمارے یہاں ایک بڑے میاں تھے, بہت نیک طبیعت کے تھے, لوگ ان کو برکت چاچا کہہ کر پکارتے تھے. دعوت سے وہ منسلک تھے, دعوت کے کام سے ماشاءاللہ, اور ساتھ میں علماء اور مشائخ کی بھی بہت قدر کرتے تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خدمت وہ کرتے تھے. تو ان کا تکیہ ایک کلام تھا, برکت برکت, تو ان کو سب برکت چاچا ہی کہتے تھے. طاہر غالباً نام تھا ان کا. میں ملنے کے لیے گیا ان کو ہاسپٹل میں, ہوش کھو چکے تھے وہ, اپنے بڑبڑاہٹ میں پہنچ چکے تھے, لیکن مجھے پہچان لیا, بہت محبت کرتے تھے مجھ سے, ہمارے والد صاحب کی برکت سے, اور مجھے کہتے تھے کہ اللہ کا ولی, اوروں کو بھی کہتے ہوں گے. تو میں جب ملنے کے لیے گیا ہمارے احمد علی بھائی کے ساتھ, تو پہچان لیا ہم دونوں کو انہوں نے, مگر سب بہکی بہکی باتیں, اس لیے کہ موت کے قریب تھے. لیکن اس وقت ابھی باتیں جو کر رہے تھے بہکی بہکی, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائی وہ سوچو کہ اندر جو ہے ظاہر میں دینداری ہے, مگر اندر کسی کے عشق میں مبتلا ہے. ظاہر میں دینداری, اندر کے جذبات برے ہیں, اور موت کے وقت اس مرحلے پر پہنچے اور زبان پر وہ ساری باتیں آنی شروع ہوئی, تو اندر ہوتا ہے وہ باہر. تو وہ باتیں تو بہکی بہکی ہی کر رہے تھے, مگر کوئی بات غلط نہیں, کوئی بات غلط نہیں. افطاری کا وقت ہو رہا ہے, افطار کا سامان پیدا تیار کرو بھائی, صفیں لگا دو, افطاری کراؤ, ایسی اس طرح کی باتیں. حالانکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا, मेरे एक बुजुर्ग हैं, उनको डिमेंशिया की शिकायत हो गई है। तो डिमेंशिया की शिकायत में बिल्कुल आदमी बच्चे जैसा हो जाता है, लेकिन जितनी मर्तबा उनसे मुलाकातें हुई, वो होशो हवास के आलम में जिस तरह दीनी गुफ्तगू करते थे, जिस तरह सलाम का जवाब देते थे, और जिस वक्त जो दुआएं देनी है, जो बोलना है, उसमें एक लफ्ज का फर्क नहीं आता। वो बार बार पूछेंगे कि आप कौन, फिर आप कौन, बार बार। मगर जब उनसे कहे कि हजरत फुला साहिब बीमार है, उनके लिए दुआ कर दीजिए, जो अल्फाज बोलने हैं वही, फुला को कैंसर हो गया तो उस वक्त जो मुनासिब वही बोलेंगे। इस कदर इस्तेहजार, जो अंदर होता है वो बाहर आता है। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि कहा कि भाई, तो कहा कि हर हर पानी से नहीं, पानी से मुराद वो पानी जो शरीयत जिसको पानी कहे, शरीयत जिसको पानी कहे। भाई सोम का माना है रुकना, रुक जाना। सोम, रोजे को सोम कहते हैं, सोम का माना है रुक जाना। तो क्या चलते चलते रुक जाने को रोजा कहेंगे? नहीं, वो रुक जाना जो शरीयत कहती है, यानी खाने से, पीने से और शहवत से। तो वुजू करने के लिए पानी जरूरी है, और पानी कौन सा जिसे शरीयत पानी कहे, और शरीयत किसको पानी कहती है? शरीयत उसको कहती है कि पानी में सैलान हो। सैलान का मतलब ये कि आप पानी को पकड़ना चाहे तो पकड़ ना सके, इतना वो थिन हो, इतना थिन हो। वॉल पेपर लगाने के लिए आप गोंद लाते हैं, वो अगर उसमें डाल देते हैं पानी के अंदर, और उसको पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं, नहीं बिल्कुल थिन हो, और इतना थिन हो कि आप पकड़ना चाहे तो पकड़ ना सके। दूसरा यह है कि उसमें किसी और चीज की बू ना हो, आपने उसके अंदर एसेंस डाल दिया और उसकी खुशबू आ रही है, गड़बड़ हो गई, ये पानी नहीं रहा है। तो नजर तो पानी आ रहा है, मगर वुजू वाला पानी नहीं रहा। इसी तरह जो है उसको मुंह में डाले तो टेस्ट उसका बदला हुआ ना हो, टेस्ट पानी ही का हो। अब आपने जो है शक्कर डाली हुई है उसमें, और शक्कर पिघल गई है, किसी को भी कहे कि ये क्या है, तो कहे पानी है ये तो। अब वुजू करेंगे तो उससे वुजू नहीं होगा, तो मजा उसका नहीं बदलना चाहिए, बू उसकी नहीं बदलनी चाहिए, और उसका पतलापन नहीं बदलना चाहिए, तब जाकर के आपके फराइज पूरे होंगे। तो वो बुजुर्ग ने जिसकी तरफ इशारा किया था, उसने कहा कि जब हाथ धोते हैं तो पता चल जाता है कि रिक्कत है या नहीं, और कुल्ली करते हैं तो पता चलता है कि मजा तो नहीं बदला, और नाक साफ करते हैं तो पता चल जाता है कि बू ठीक है या नहीं। अब जब पता चल गया कि पानी दुरुस्त है, कि आप फर्ज की तकमील करो। मैं भाई क्या कहना चाह रहा था, यह किस्सा क्यों सुनाया, इसलिए सुनाया कि अल्लाह ताला शानहु एक अनपढ़ के दिल में ऐसी इल्मी हकीकत को भी डाल सकते हैं। तो जब आप सही जज्बे से उठेंगे किसी भी काम को करने के लिए, अल्लाह खुद आपके दिल में जज्बे पैदा कर, बस जज्बा पैदा कर लो, एक जनरल जज्बा पैदा कर लो। वो क्या है, ये सबसे बड़ी खैर जो है कि अल्लाह का आशिक बनना है और अल्लाह का महबूब बनना है। बस आज से इसमें मेरी जिंदगी खपेगी, मेरी तवानाई खपेगी, और अल्लाह से क्योंकि अल्लाह ये चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। और जो अब तक समझ में आ चुका है कि ये उसका रास्ता है, चलो, और नहीं तो अल्लाह खुद समझाएंगे। तो बिल्कुल जो शुरू किया था वो ये थी बात कि अल्लाह जब किसी को खैर देना चाहते हैं तो या तो उसमें इजमाली तलब पैदा करते हैं, और इजमाली तलब के साथ फिर तफसीली तलब पैदा करते हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला का किस्सा कहकर खत्म करता हूं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को अल्लाह ताला बहुत कुछ देना चाहते थे, तो तलब पहले तो पैदा फरमाई। अभी 10-11 साल के हैं, तलब इतनी थी, जज्बा ऐसा था कि वो हजरत मई اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارنے تشریف لے جاتے تھے تو حضرت میمونہ کے بھانجے تھے, اس سے فائدہ اٹھا لیتے تھے, اس دن وہ بھی وہاں سونے کے لیے چلے جاتے تھے تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ سکیں, صحبت میں رہ سکیں اور دیکھ سکیں اور سن سکیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کیا بولتے ہیں. اور اسے بھی علم حاصل کرنا مقصود نہیں تھا, تاکہ میں اس پہ عمل کر سکوں. یہ جذبہ ہوتا تھا ہمارا. آج کل علم حاصل کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل ہو جائے اور دوسروں تک ہم پہنچائیں, لمبی لمبی تحقیق کی باتیں کریں, ان کا یہ مقصد نہیں, عمل مقصود ہوتا تھا, عمل مقصود ہوتا تھا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھے, بیدار ہوئے, بیدار ہونے کے بعد ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے آخر سورت تک کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا جس میں سے آپ نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی وہی کیا جو آپ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف یہ نہیں کہ حضرت کی باتیں سن کر کے ہم حضرت کے ملفوظات دوسروں کے سامنے بیان کریں گے کہ حضرت یوں فرمایا کرتے تھے, میں نے حضرت کو یوں کرتے ہوئے دیکھا نا, میں بستر سے میں بھی اٹھا اور میں نے اسی طرح کیا جیسے آپ نے کیا. تو دیکھو بھائی طلب تھی, یہ آگے باتیں کون ڈال رہا ہے ان کے سینے میں. تو ایک تو یہ سینے میں بات ڈالی کہ وہاں جا کر کے سو تاکہ تم فیض حاصل کر سکو, علم ظاہر اور علم باطن دونوں فیض. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو جو بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹے ان کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہیں, یہ کتنا انوئنگ ہوتا ہے اور کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے, یہ بات وہ بڑوں سے پوچھیے. موقع محل سب دیکھنا چاہیے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو چپکے ہی رہتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو قریب آتے ہی نہیں, دو ایکسٹریم, بیچ والے بہت کم ہوتے ہیں. تو ایک شاعر اردو میں کہتا ہے کہ میرے محبوب, میرے محبوب تیری ایسی وفا سے توبہ, یعنی تیری ایسی محبت سے توبہ, میرے محبوب تیری ایسی وفا سے توبہ جو میرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے. یعنی ایسی محبت تو کرتا ہے کہ بس دکھ ہی دکھ ہے. تو حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بستر میں پڑے رہے اور وہاں سے سب کچھ دیکھتے رہے, پیچھے پیچھے نہیں, پریشان نہیں کیا. اور جب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے تو کہتے ہیں کہ میں بھی جلدی جلدی گیا وضو کر کے, میں بھی آ کر کے نماز میں کھڑا ہو گیا. ایک غلطی تو میری یہ ہوئی کہ میں بائی طرف کھڑا ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں مجھے یوں کر کے پکڑ کے دائیں طرف کر دیا. تو نماز میں اگر عمل قلیل ہو, تھوڑا عمل ہو تو نماز فاسد نہیں ہوتی. یہ مفتیان کرام علماء سے پوچھنے کا, عمل قلیل عمل کثیر. کہتے ہیں مجھے دائیں طرف جب کیا تو میں پیچھے تھوڑا رہا, ایک دو قدم پیچھے, تو کہا آپ نے پکڑ کے مجھے اپنے برابر میں کھڑا کر دیا, برابر میں کھڑا کر دیا. بچے, بچے کو جو کہو وہ کرتا ہے. لیکن دیکھو اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں کہ یہاں تو وہی کرو جو یہ کہہ رہے ہیں اور یہاں وہ مت کرو جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. کبھی کبھی جو ہے خدام اور چھوٹے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے. صحیح سمجھ. تو آگے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہٹ گئے. جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن عباس تمہیں کیا ہو گیا کہ میں تم کو اپنے برابر میں کھڑا کر رہا ہوں اور تم پیچھے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لأحد ان يقوم حذاءك وانت رسول اللہ. یہ چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ مناسب نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ برابری کرے. آپ اللہ کے رسول اور میں آپ کے برابر میں کھڑا ہو جاؤں نا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, مسند احمد کی غالباً روایت ہے کہ فدا علی بالبرکتہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے برکت کی اس موقع پر دعا فرمائی. اصل میرا موضوع دوسرا تھا آج جو بات کہنا جا رہا تھا, لیکن اصل بنیاد یہی قصہ تھا. میرے لیے برکت کی دعا فرمائی. تو بات جو شروع کی تھی میں نے وہ یہ کہ اللہ جب کسی کو خیر دینا چاہتے ہیں اسباب خود مہیا فرماتے ہیں, اور خیر کے حصول کے اسباب میں سے دو بڑے بڑے سبب جو ہیں وہ ایک ہے خدمت, دوسرا ہے ادب. خدمت تو ہر شخص کر نہیں سکتا, وہ تو چائے بنانے والا ایک ہوگا, دسترخوان بچھانے والا ایک ہوگا, لیکن ادب تو ہر شخص کر سکتا ہے. تو خیر کے حصول کے دو سبب ہیں, ایک خاص سبب ہے ایک عام سبب ہے, تاکہ کوئی محروم نہ رہے. اللہ جب خیر دینا چاہتے ہیں تو انسان کو ادب دے دیتے ہیں اور انسان کو خدمت کا جذبہ دے دیتے ہیں. اور اس پر سے میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ حرمین شریفین میں یہ دیکھا جاتا ہے, اور حرمین شریفین کے علاوہ اور بھی جگہوں پر جہاں ادب کے تقاضے ہوتے ہیں کہ ہر شخص ادب کو بالائے تاک رکھ کر کے کام کرتا ہے. روضۃم من ریاض الجنہ میں بس جگہ مل جائے, اس کے لیے دوڑنا پڑے, دھکے دینا پڑے, چیخنا چلانا پڑے. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اپنی آواز نبی کی آواز پہ بلند مت کرو, اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بلا تکلف گفتگو کرتے ہو ویسے مت کرو, ادب کے ساتھ کرو. کیوں؟ اندیشہ ہے کہ تمہارا عمل ہبت ہو جائے گا اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. اور عمل ہبت ہو جائے گا کا کیا مطلب؟ کہ تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور کفر میں کیسے مبتلا ہو جاؤ گے؟ اس لیے کہ نبی کی آواز پر آواز کو بلند کرو گے. نبی جتنا بول رہے ہیں اس کے, نبی ابھی بول رہے ہیں اور آپ نے بولنا شروع کر دیا. یا یہ کہ جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہو بلا تکلف, اسی طرح نبی کے سامنے بھی. تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت یہ سبب بن جائے نبی کو تکلیف پہنچنے کا, اور نبی کو تکلیف پہنچنا کفر ہے. تو روضۃ من ریاض الجنہ میں اگر کسی کو زندگی بھر جگہ نہ ملے تو کفر میں مبتلا ہو جائے گا, کوئی واجب چھوٹ جائے گا, کوئی مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہوگا. لیکن روزے پاک کی بے ادبی, ہماری جو ہاؤ ٹو پرفارم زیارہ ہے اس کے اندر میں نے عورتوں کے سلسلے میں یہ لکھا ہے, یہ عورتوں کے لیے جب ان کا وقت آتا ہے اور ان کے لیے وہ حائل دور کیا جاتا ہے تو عورتیں چیختی چلاتی جاتی ہیں, تو عورتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب مردوں کا یہ حال ہو گیا, مردوں کا یہ حال ہو گیا. پہلے جو پرانی جگہ ہے, اصل جو مسجد نبوی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی, وہ جو حصہ ہے اوپر, اور زیادہ سے زیادہ زائرین کو وہاں جا کر کے بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے, وہ جو ترکیوں والا حصہ ہے. آج کل لوگ دور دور बैठ करके गप्पे हंकते रहते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं, आगे बढ़ो आ जाओ। इस कदर खामोशी होती थी, इस कदर सन्नाटा, और ऐसा महसूस होता था कि हर शख्स को एहसास है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम बैठे हुए हैं। अदब, ऊपर जो देखे तो भी डर डर के, बातचीत भी कोई ना करे, कुछ भी नहीं, हम शोर हो रहा है, वहां बातचीत हो रही है, गपशप की महफिलें लगी हुई है, और मौजिन जब अजान कहने के लिए खड़ा होता है तो चारों तरफ से मोबाइल लेकर के लोग वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं लोगों से पूछता हूं कि YouTube के ऊपर मस्जिद नबवी के मौजिन की अजान देने के कुछ कम फोटो आपको मिलेंगे? मैंने तो देखे नहीं है, लेकिन चूंकि वो हर चीज का मजमू है, इसलिए मेरा ख्याल ही है कि वहां भी बहुत होंगे। रोजे की जाली के फोटो आपको कहीं नजर नहीं आते कि आप खुद वहां ये बेयत भी करते हैं, बजाय सलाम पढ़ने के आप वहां फिल्म ले रहे हैं। और मस्जिद नबी में मैं बैठा हुआ था और बैठे बैठे एक नौजवान पर मेरी नजर पड़ गई, और इस तरह वो खुशू और खुशू के साथ दुआ कर रहा था कि मुझे रश्क आया कि ये किस कदर रो रहा है और दुआएं कर रहा है ऐसे झुक करके बिल्कुल। तो जब हम उठे सलाम पढ़ने की नीयत से, यहां भाई ये भी मैं बात अर्ज कर दूं कि मजलिस में आने वालों के लिए दुआएं भी मैंने बहुत की है इस सफर में, और सबकी तरफ से बार बार सलाम भी पेश किया है, चूंकि मैं वादा करके गया था। तो मैंने देखा बहुत, तो मैंने सलाम पढ़ने के लिए उठे तो मेरे दिल ने ये किया कि अरे ये कोई नेक नौजवान लड़का लग रहा है, तो इसके करीब से मैं गुजर जाऊं तो दो तीन सेकंड की सोहबत इसकी मुझे मिल जावे। मैंने कहा यहां से वो गुजर जाते, मैं जब वहां से गुजरा तो जाहिर है कि मैं तो उसके चेहरे को देखना चाहता था कि कौन नौजवान है, तो वो जो खुशो खुशो में दुआ कर रहा था उसे भी अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा था, हाथ में मोबाइल था और रिकॉर्ड कर रहा था, और वो दुआ जो है वो जरा जहरी अंदाज से कर रहा था ताकि वो पूरा रिकॉर्ड में आ जाए। यानी एक जो उसके और अल्लाह के दरमियान की चीज थी, और एक खास उसके ऊपर कैफियत अल्लाह ने तारी की थी, और वो अल्लाह से मांग रहा था, वो भी रिकॉर्ड कर रहा था। देखो, इल्म की कमी की वजह से, शरीयत मुतहरा के मकासिद से ना वाकिफ होने की वजह से, इसी वजह से देखो मिलियनों लोग उमरे के लिए जाते हैं, मिलियनों लोग हज के लिए जाते हैं, और अरफात में तो एक एक हाजी की दुआ की कबूलियत की बशारत सुनाई गई है, और पूरी दुनिया के हमारे जो मसाइल हैं उन मसाइल के हल के लिए लोग दुआ कर रहे हैं मगर दुआएं कबूल नहीं होती, इसलिए कि हमारे अंदर वो अहलियत ही नहीं रही, अहलियत ही नहीं रही। तो बहरहाल मैं जो बात अर्ज करना चाहता था उसमें बहुत काम की बातें आ जा गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं समझता हूं कि मदीना मुनव्वरा की बरकात है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकात है कि बहुत काम की बातें आ गई। इन पर अमल करने की कोशिश भी कीजिए और इनको जहन में रखिए कि अल्लाह ताला खैर एक इजमाली आज से कर दो कि अल्लाह जितनी भी खैर है आपके खजाने में आप हमें दे दीजिए, फिर अल्लाह खुद बांट डालेंगे। जो बांट डाले उसे नजरअंदाज न करे, अच्छी बात, ऐसा ख्याल आए कि नहीं मुझे उलमा के पास बैठना चाहिए तो बैठो, ऐसा खैर है कि ये बहुत नेक आदमी लग रहा है मुझे इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए तो करो, ये ख्याल आने लगे कि मुझे जोहर के बाद की दो रकात नफल आज से पढ़नी चाहिए, पढ़ना शुरू कर दो, एक खैर में कदम रखोगे तो अल्लाह दूसरी खैर का दरवाजा खोलेंगे। और इसमें खैरात में से जो बहुत बड़ी खैर जो अल्लाह हमें अता फरमाते हैं वो अदब की तौफीक। देखो मैं यहां ये बात कहने में थोड़ा बहुत भारी लगता है, लेकिन ये भी अर्ज कर दो कि उलमा के साथ, असातिज़ा के साथ, मां बाप के साथ, अहले तकवा के साथ गुफ्तगु करो। तो अल्लामा इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि सूरह हुजुरात में उम्मत को नबी के साथ जिन आदाब को अपनाने का हुक्म हो रहा है, तो उलमा चूंकि अंबिया के वारिस हैं اس لیے امت کے لیے ضروری ہے کہ وہی آداب علماء کے ساتھ بھی اپنائیں. بہت بے تکلفی سے ہم بات کرتے ہیں, ادب ملحوظ ہو گفتگو وغیرہ میں, ٹون کو دیکھا جائے, انداز کو دیکھا جائے, بیٹھنے کا انداز, کھڑے ہونے کا انداز, اور پھر وہ عالم ہمارا استاد ہے اور وہ چیز بڑھ جاتی ہے, وہ ہمارا شیخ ہے وہ چیز اور بڑھ جاتی ہے. ادب اور خدمت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ بس وہ موسلا دھار بارش کی طرح. علماء نے یہی لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو علم کے خزانے اللہ نے کھول دیے اور ان کو مفسر قرآن بنایا اور ترجمان قرآن بنایا, اس کی وجہ یہی تھی, دو چیزیں ان میں تھی, ایک ادب اور ایک خدمت. ادب اور خدمت, ادب اور خدمت. بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وہاں جا کر کے پانی رکھ دیا کہ ہو سکتا ہے استنجا میں ضرورت پیش آ جائے, ہو سکتا ہے استنجا کے بعد وضو کی ضرورت پیش آ جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو دیکھا استنجا سے فارغ ہو کر تو پوچھا کہ یہ کس نے رکھا یہاں, تو دیکھو ایک بات میں نے پوچھی کہ یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا ولک الحمد کس نے کیا, تو دوسروں نے اشارہ کیا یا انہوں نے خود کہا کہ میں نے, انہوں نے خود کہا. سمجھے, ہم یہاں کنجوسی کرتے ہیں, وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے. ارے بھائی اچھا ہے کہ غلطی پکڑی جائے, اگر آپ نے صحیح کیا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں, اور غلط کیا ہے تو اچھا ہے کہ پتا چل جائے. اور جب کسی نے اچھا کام کیا ہوا ہوتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا تو سب خاموش. صحابہ میں یہ بات نہیں تھی, انہوں نے دیکھا کہ اچھا کام کیا ہے ابن عباس نے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کچھ فیضان کا موقع ہے, تو سب نے کہا کہ ابن عباس نے کیا. یہ اس وقت وہ خاموش رہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ تیری کتاب کا اسے علم عطا فرما. تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ ان دو حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ ابن عباس کو جو برکتیں ملی ہیں, وہ آج کل ہمارے مدارس کے اندر خدمت کا جذبہ بھی ختم ہو گیا اور ادب کا جذبہ بھی ختم ہو گیا. تو خدمت نہ ادب, تو بہرحال خدمت بھی زندگی میں لاؤ, ادب بھی زندگی میں لاؤ. اور حرمین شریفین اگر جاؤ, میں اصل جو گفتگو اس پہ کرنا چاہتا تھا کہ حرمین شریفین اگر جاؤ بہت ادب سے رہو. میں نے لکھا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ مسجد نبوی میں بے ادبی کے ساتھ دوڑ بھاگ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں, انہیں وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو مسجد نبوی کے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ رکھ کر دور رہ کر کے درود پاک پڑھتے ہیں, انہیں وہ چیزیں ملیں. اور ہو سکتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ یہ ان کو کچھ ملے گا نہیں, ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی محروم ہو جائے اس بے ادبی کی وجہ سے. وہاں تو بہت, ایک صاحب کی زبان سے نکل گیا صرف یہ کہ مدینہ منورہ کی دہی کھٹی ہے. اگر وہ ایسا کہتے تھے کہ بھائی آج تو دہی مدینہ منورہ کی دہی, یہ ان کی زبان سے نکل گیا. یوگرٹ کھٹا ہے نہیں, مدینہ منورہ کا یوگرٹ کھٹا ہے, یہ ان کی زبان سے نکل گیا. اور نیک لوگوں میں سے تھے, نیک لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پکڑ ہو جاتی ہے. رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تنبیہ فرمائی کہ اگر ہمارے شہر کی دہی تمہیں کھٹی لگ رہی ہے تو شہر چھوڑ کے چلے جاؤ. آداب, خانقاہوں میں بھی آداب کی بہت ضرورت ہے, اپنے مشائق کے ساتھ بہت آداب کی ضرورت ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں ادب نصیب فرماوے, خدمت کا جذبہ نصیب فرماوے, حرمین شریفین کی بار بار عظمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, قبولیت کے ساتھ حاضری ہمیں نصیب فرماوے. اور حرمین شریفین سے ایک خاص ہمیں اللہ تعالی شانہ قلبی تعلق اور قلبی نسبت نصیب فرماوے, بلکہ مناسبت پیدا فرماوے, تاکہ حاضری دربار کے بعد واپس لوٹ کر کے ہم کارِ سرکار میں لگے. ایک تو ہے حاضری دربار اور دوسرا ہے کارِ سرکار, سرکار کا کام. اور سرکار کا کام یہ ہے کہ پورے دین کو سیکھو, سمجھو, زندگی میں لاؤ اور دوسروں کو اس پہ لانے کی کوشش میں لگے رہو. تو اللہ تعالیٰ شان اس کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں نصیب فرماوے. اور میرے بھائیو جب بھی جانے کا اتفاق ہو اللہ تعالیٰ جب بھی یہ سعادت عطا فرمائے بہت بہت غور کیجیے اپنے اوپر کہ ایسا تو نہیں کہ آئے چلے گئے, دو چار طواف کر لیے, کچھ مسجد میں تھوڑا زیادہ ٹھہرنا ہو گیا, ذہن میں شاپنگ ہے, فلاں چیز لینی ہے, فلاں چیز لینی ہے, فلاں چیز لینی ہے, فلاں چیز. میں تو ترغیب دیتا ہوں لوگوں, ترغیب دیتا ہوں. مولانا ہے ہمارے, مولانا ایاز صاحب حفظہ اللہ, فیملی ہے ان کی بڑی, ابھی عمرے کے لیے چلے گئے, ابھی 20 کلو کھجور لے آؤ, اور 20 کلو کھجور لا کر کے 10-10 15-15 دانے دینے کے بجائے آدھا آدھا کلو تقسیم کر دو رشتے داروں میں. سکارف لے آئے پسند آیا نہیں آیا, تسبیح لے آئے پسند آیا نہیں آیا, کتنے خوش ہوں گے بھائی. گھروں کے اندر سب گھروں میں یہ کھجوریں مہیا بھی نہیں ہوتی, ایک ہی ذہن میں فکر ہے کہ بھائی کھجور خریدنی ہے بس, اور کچھ نہیں. دکانوں میں بھی مت جاؤ, میں تو اس مزاج کا آدمی کہ یہ سب کیا ہے. اب ہم کوئی انڈیا کے دیہات میں نہیں رہتے, اب تو دیہات میں بھی وہاں کسی چیز کی کمی نہیں, سب ہم سے زیادہ اچھی گھڑیاں پہنتے ہیں وہاں. ہمارے پاس یہاں وہ گاڑیاں نہیں جو دیہات والے ہمارے رشتے دار استعمال کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں حرمین شریفین کے سلسلے میں کہ وہاں کے مٹیریل بازار میں جتنی چیزیں ملتی ہیں وہ دنیا کے ہر ملک میں آپ کو ملے گی, لیکن وہاں کے اسپرچل بازار میں جو چیز ملتی ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملے گی. یہاں آ گئے اب طواف کرنا چاہیے, محروم ہو گئے. اب شاپنگ کا چکر تو یہاں بھی ہو سکتا ہے, کعبے کا چکر کیسے ہوگا یہاں. دکانوں میں تو ہم جا سکتے ہیں, روزے پاک پر کیسے جا سکیں گے, مسجد نبی ہمیں کہاں سے ملے گی. روزۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے, گنبد خضرا کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. بعض لوگ اس قسم کی چیزوں کو بدعت کہتے ہیں, انہیں پتا نہیں ہے کہ بھائی گنبد خضرا کی طرف یہ دیکھنے والا کیوں دیکھ رہا ہے. ایک شخص گلی میں کھڑے ہو کر محبوبہ کے گھر کو کیوں تاکتا رہتا ہے, جب وہ محبوبہ کے گھر کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں تصور کس کا ہوتا ہے. تو جب گنبد خضرا کو دیکھتا ہے وہی گنبد خضرا اسی شکل کا یہاں ریسٹورن میں بنا دو, کوئی جا کر کے تاکے گا. وہ گنبد خضرا کو جب دیکھتا ہے تو اللہ کے حبیب کی محبت کے جذبے سے دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس گہرائی تک محققین علماء پہنچے ہیں, اس لیے انہوں نے کہا کہ گنبد خضرا کو دیکھنا یہ بھی کیا ہے, ثواب کا کام ہے. اور جب یاد آ ہی گیا تو ایک بہت پرلطف قصہ کہہ کر کے اب ختم کرتا ہوں, یہ وعدہ پکا ہے. مدینے کا ذکر ہے بھائی, مدینے کے دن رات اللہ اکبر, مدینے کی سوگات اللہ اکبر, وہاں کی سب چیزیں مدینے کی برکات اللہ اکبر. وہ قبر النبی اور محراب و منبر, وہ قبر النبی اور محراب و منبر, مدینے کی برکات اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے ایک قصہ لکھا ہے, مجھے مستحضر نہیں ہے. اس زمانے میں لوگ جاتے تھے تو حج کے لیے دو دو تین تین مہینے کے لیے جاتے تھے, تو کہا کہ ایک بچے پہ نظر پڑ گئی, غریب تھا, میلے کپڑے تھے, حالت اچھی نہیں تھی, تو ذرا معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یتیم بچہ ہے, لاوارث. لے گئے, غسل کروایا, کپڑے خرید کر دیے, کھلایا پلایا اور ساتھ ساتھ رکھا اسے. اب جب واپسی کا وقت آیا تو دونوں طرف سے بہت انس پیدا ہو چکا تھا, وہ لڑکا ان سے مانوس ہو چکا تھا, یہ اس سے مانوس ہو چکے تھے. تو آپ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. اس زمانے میں امیگریشن کے ایسے مسائل نہیں تھے جو ہمارے زمانے میں, تو کہ اسے ہم بھی اپنے ساتھ انڈیا لے جاتے ہیں, انڈیا پاکستان ایک ہی تھا اس وقت. تو کہ اسے پھر بات کرنی چاہیے. بات کی کہ بیٹا دیکھو اب ہم لوگ تو ایک ہفتے کے بعد جا رہے ہیں اور ہماری چاہت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہی آؤ. تو جو بزرگ ان سے بات کر رہے تھے ان سے وہ بچے نے کہا चचा मैं आपके साथ हिंदुस्तान अगर आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो कहा बेटा तुम्हें मां बाप मिलेंगे, हम तुम्हारे मां बाप हैं, तुम्हें भाई बहन मिलेंगे, तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हें कपड़े मिलेंगे, तुम्हें खाना मिलेगा, अच्छी जिंदगी मिलेगी। तो सब सुनता रहा और उसके बाद उसने हाथ पकड़ लिया और कहा चाचा मेरे साथ तुम चलो जरा, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूं। और पकड़कर वो गुम्बद खदरा के पास ले आए। 12-13 साल का यतीम बच्चा जिसके पास कल तक कोई राहतें नहीं थी और इस काफिले की वजह से सारी राहतें मिली, और उसने गुम्बद खदरा की तरफ ऐसी उंगली का इशारा किया और कहा कि चाचा अगर मैं हिंदुस्तान तुम्हारे साथ आऊं तो ये भी वहां होगा, ये गुम्बद खदरा भी हो। तो कहा बेटा वहां सब कुछ है मगर ये नहीं है। कहा फिर मैं नहीं आता, फिर मैं नहीं आता। तो तमन्ना दिल में होनी चाहिए कि बार बार वहां की हमें हाजिरी नसीब हो, मगर जाए तो अच्छा वक्त, अच्छा वक्त। शॉपिंग को तो जहन से निकाल के ही जाए, यहां से शॉपिंग को भी जहन से निकाल के जाए और एक दूसरे की मुलाकात को भी निकाल के जाए। नहीं, हम भी लेस्टर में रहते हैं, आप भी लेस्टर में रहते हैं और वहां मिलते हैं तो मिलना चाहते हैं कि भाई होटल पे हम कब आए, होटल पे हमारी बीवियों को लेकर कब आए, और गौर करते हैं तो पता चलता है कि हम लेस्टर में 30 साल से हैं, ये भी 30 साल से हैं, ये तो कभी हमारे घर में वहां तो आए ही नहीं, यहां मिलना मिलाना कुछ नहीं और वहां मिलने मिलाने का शौक होता है। ये सब नफ्स और शैतान की तरफ से। आदमी फोकस करे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। वहां मक्का मुकर्रमा में ये फोकस हो कि गुनहगार गंदा नालायक आपका गुलाम अपने जुर्मों का एतराफ करके मुआफी के लिए हाजिर हुआ, और मदीना मुनव्वरा में ये तसव्वुर करे कि मैं मरीज मरीज मैं मरीज हूं, बीमार हूं, हफीज जालंधरी जब हजरत हकीम उम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास गया तो कहा कि हजरत मैं बहुत खोल खोल के बयान करना चाहता हूं कि आप हकीम उम्मत हैं, मैं मरीज उम्मत हूं। तो सोचे कि मैं मरीज उम्मत हूं और ये तबीब उम्मत है, मैं यहां इस दर पे इसलिए आया हूं कि मेरे सारे अमराज जो है वो धुल जाए इनकी शफात से, इनकी तवज्जो से, इनकी बरकत से। लेकिन नहीं, वहां मस्जिद नबी में बैठे हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजर होने के बजाय जैद अमर और बकर को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ताला शानहू हमें अमल की तौफीक दे, वहां की हाजिरी बार बार अदब के साथ नसीब फरमाए, और मौत भी हमें अल्लाह ताला शानहू वहीं की नसीब करे, और जिंदगी जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी वाली बनाए और उनकी हर नामर्जी से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला शानहू आजमाइश से बचाए, अल्लाह ताला शानहू मूजी अमराज से बचाए, आफात से बचाए, बलाओं से बचाए, उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमाए, पूरी दुनिया के अहवाल अल्लाह दुरुस्त फरमा दे, अल्लाह की रहमतें उतरने के दरवाजे जो बंद हो गए हैं, जिन असबाब की वजह से बंद हुए हैं अल्लाह उन असबाब को दूर फरमाए, और जिन आमाल जिन असबाब की जरूरत है अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुलवाने की अल्लाह उन असबाब की तौफीक अता फरमावे, और मजलूमीन की अल्लाह मदद फरमावे, जालिमों को अल्लाह तौफीक दे उनके हाथों को रोके, और अल्लाह ताला शानहू हमारी हरमैन शरीफेन की जो टूटी फूटी दुआएं हैं और अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की और सहाबा की और अल्लाह के बरगुजीदा बंदों की, वो सब हमारे हक में, हमारे सब मुतालिकीन के हक में, रिश्तेदारों के हक में, चाहने वालों के हक में, आप सब के हक में, आपके मुतालिकीन रिश्तेदारों चाहने वालों के हक में और पूरी उम्मत के हक में कबूल फरमाए। अल्लाह यहां भी हमें अपनी रिजा की खातिर जमा करता रहे, अल्लाह हरमैन शरीफेन में भी अपनी रिजा की खातिर जमा करे, और अल्लाह جنت الفردوس میں ہم سب کو انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.